بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے، محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کسی بھی حال میں یورینیم کی افزودگی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ پاکستان کے آرمی چیف اور ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری سے ملاقات، ایران پاکستان دفاعی تعاون کی تقویت پر زور۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے خلاف دباؤ میں شدت، اور اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ پٹی میں 80 سے زائد فلسطینی عام شہری شہید۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کسی بھی حال میں یورینیم کی افزودگی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سی این این سے بات چیت کرتے ہوئے اس سوال کے جواب میں کہ اگر مقصد اطمینان حاصل کرنا ہو کہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے فوجی اہداف کے لیے کام نہیں لیا جائے گا، کہا کہ ہم بہت آسانی سے یہ اطمینان دلا سکتے ہیں، لیکن اگر ہدف پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے ایرانیوں کا حق چھین لینا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوگی اور پورا عمل سبوتاج ہو جائے گا۔ انہوں نے مصالحت کے امکانات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ارادہ ہو تو ہو سکتی ہے، اس کا صرف ایک نہیں بہت سے راستے ہیں۔ جہاں تک ہم سے تعلق رکھتا ہے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے، اور ہم اس اطمینان کے پابند ہیں کہ ہمارا ایٹمی پروگرام پرامن باقی رہے گا۔ اسماعیل بقائی نے ایران پر ممکنہ حملے کی دھمکیوں کے بارے میں کہا کہ یہ دھمکیاں یقیناً مفید نہیں ہوں گی، ایرانی کسی بھی قسم کی موزوری اور دباؤ قبول نہیں کرتے، بنابراین اس طرح کی باتوں کی صورت میں ایرانی متحد ہو کر اپنی قومی سلامتی کا دفاع کریں گے۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل آصف منیر نے اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں علاقے کی سیکورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ایران پاکستان دفاعی تعاون کی تقویت پر زور دیا گیا، جبکہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی مشہد کا دورہ کیا ہے۔ آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں علاقے کے تغیرات کے حوالے سے سیکورٹی اور باہمی دفاعی روابط کی تقویت پر گفتگو کی گئی اور باہمی فوجی تعاون بڑھانے، مشترکہ سرحدوں پر سیکورٹی انتظامات بہتر کرنے، سرحدی علاقوں کو سائش نیز اقتصادی اور تجارتی علاقوں میں تبدیل کرنے اور خطے میں امن و ثبات و استحکام میں مدد کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اور پاکستان کے اعلی فوجی کمانڈروں کی اس ملاقات سے پہلے فیلڈ مارشل آصف منیر نے وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی تھی۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اپنے دو روزہ دورے ایران میں شہر مقدس پہنچے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے پاکستانی زائرین کے سفر میں سہولتوں کے حوالے سے ایران کے اقدامات کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعاون میں توسیع اور استحکام لایا جائے گا۔ محسن نقوی نے مشہد پہنچنے کے بعد بارگاہ رضوی میں حاضری دی اور پاکستانی زائرین کی میزبانی کے لیے حکومت ایران کی جانب سے فراہم کی جانے والی سہولتوں کا معائنہ کیا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ پاکستانی زائرین کی میزبانی کے لیے ایرانی حکام کے مخصوص اقدامات کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان ایک دوسرے کے شہریوں کے دو طرفہ سفر، من جملہ پاکستانی زائرین کے سفر کے حوالے سے تعاون بڑھایا جائے گا۔ پاکستان نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے پاکستان مخالف بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان کا کہنا تھا کہ جوہری ریاست کے سربراہ کے نفرت انگیز بیانات قابل افسوس اور خطرناک رجحان ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم کا بیان یو این چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یو این چارٹر تمام ریاستوں کو باہمی تنازعات پرامن طریقے سے حل کرنے کا پابند بناتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان خود مختاری اور مساوی سلامتی کی بنیاد پر امن کا حامی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نریندر مودی کے بیان کو انتخابی مہم کا تھیٹر قرار دے دیا۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک تند و تیز بیان میں کہا تھا کہ پاکستان ایک بات بھول گیا ہے کہ اب ماں بھارتی کا سیوک مودی یہاں سینہ تان کر کھڑا ہے۔ مودی کا دماغ ٹھنڈا ہے لیکن مودی کا لہو گرم ہے۔ اب تو مودی کی رگوں میں خون نہیں گرم سیندور بہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہندوستان کے خلاف کبھی بھی براہ راست جنگ نہیں جی سکتا۔ انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو ہر دہشت گرد حملے کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی اور یہ قیمت پاکستان کی فوج ادا کرے گی، پاکستان کی معیشت ادا کرے گی۔ ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری منگل سے امریکہ کا 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ ہندوستانی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ فروری میں وزیر اعظم نریندر مودی کے واشنگٹن دورے کے بعد مصری امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق وکرم مصری 27 سے 29 مئی تک واشنگٹن ڈی سی کے دورے پر رہیں گے۔ اس دوران ان کی امریکہ انتظامیہ کے سینئر افسروں سے ملاقات اور کئی اہم میٹنگیں ہوں گی۔ اس دورے میں ہند امریکہ دو طرفہ تعلقات کے اہم شعبوں، دفاعی تعاون، کاروبار، جدید ٹیکنالوجی اور عالمی اسٹریٹجک معاملوں پر بات چیت متوقع ہے۔ قابل غور ہے کہ یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے حال ہی میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کی انتظامیہ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی میں سالس کا کردار ادا کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دعووں کے جواب میں ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی اور ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں کسی ملک کا کوئی کردار نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے خلاف دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب حکومت کے خلاف احتجاج میں سرکاری ملازمین کے ساتھ پرائمری اسکول کے اساتذہ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں طلبہ کی قیادت میں پرتشدد مظاہروں کے بعد سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے ملک سے فرار ہونے کے بعد ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں قائم ہونے والی عبوری حکومت کو سرکاری ملازمین، اساتذہ، سیاسی جماعتوں اور فوج کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے، کیونکہ نگراں حکومت بنگلہ دیش کو غیر مستحکم عبوری مرحلے سے گزار کر عام انتخابات کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بدعنوانی یا بدانتظامی کی بنیاد پر سرکاری ملازمین کو کسی طویل کارروائی کے بغیر برطرف کرنے کے آرڈیننس کے اجرا پر بیوروکریسی میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اب سرکاری ملازمین کی مخالفت کے بعد سرکاری پرائمری اسکولوں کے ہزاروں اساتذہ نے پیر سے غیر معینہ مدت کے لیے کام چھوڑ دیا اور اپنی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی بی این پی دسمبر میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ آرمی چیف نے انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کر دیا، جس سے عبوری حکومت پر دباؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے 2012 سے قید جماعت اسلامی کے رہنما اظہر الاسلام کی سزائے موت کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا ہے۔ سہنی قیدیوں کے اہل خانہ نے احتجاجی مظاہرہ کر کے سہنی وزیراعظم نتن یاہو کی برطرفی اور قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ کیا ہے۔ سہنی حکومت کے ٹی وی چینل 12 کے مطابق حماس کی قید میں موجود اسرائیلی فوجیوں کے اہل خاندان نے 7 اکتوبر کو انجام پانے والے طوفان الاقصی آپریشن کی تحقیقات کے لیے ایک حکومتی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ نتن یاہو اور اسرائیلی کابینہ کے خلاف اجتماع کرنے والے مظاہرین کا کہنا ہے کہ نتن یاہو کی کابینہ تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل سے دامن بچا رہی ہے، اس لیے وہ ان کی برطرفی اور قبل از وقت انتخابات کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ سہنی مظاہرین کا کہنا ہے کہ طوفان الاقصی کو 600 دن گزرنے کے باوجود طوفان الاقصی اور اس سے قبل پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے اب تک کوئی حکومتی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی کے سائے میں اسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں سمیت غزہ کے مختلف علاقوں پر سہنی حکومت کے جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاس ٹوڈے نے ارنا کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ غاصب سہنی حکومت محصور غزہ کے باقی ماندہ لوگوں کو بھوک کو ہتھیار بنا کر رہائشی خیموں پر وحشیانہ بمباری کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی کا ارتکاب کر رہی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب سہنی حکومت غزہ میں خوراک کی تقسیم کا نیا میکانزم شروع کرنے کی دعوے دار ہے۔ سہنی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ پٹی کے شہر خان یونس کے القرارہ علاقے پر بمباری کی، جبکہ اس کے ساتھ ہی غاصب سہنی فوج کی توپوں نے بھی اس علاقے پر گولہ باری کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ پٹی میں 81 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 51 صرف غزہ شہر میں شہید ہوئے۔ اس دوران فلسطین کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہدائے غزہ کی تعداد 53,977 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے امداد رسانی میں حائل مشکلات اور رکاوٹوں پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب بھی بہت سے جنازے عمارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، اور سہنی فوجیوں کی بمباریوں کی وجہ سے وہاں تک امدادی اور شہری دفاع کی تنظیموں کے کارکنوں کو دسترسی حاصل نہیں ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے بعض علاقوں میں زمینی دراندازی کرتے ہوئے لبنانی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ المیادین چینل کے مطابق اسرائیلی فوج کے پیدل دستے جنوبی سرحد عبور کرتے ہوئے لبنانی علاقے میسل جبل کے مشرقی حصے میں تقریباً 100 میٹر اندر تک داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اقدام نہ صرف لبنان کی قومی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی بھی کھلم کھلا توہین ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تم ہی ہو دین و دنیا میں سہارا یا رسول، یا رسول اللہ تم ہی ہو دونوں عالم کی تمنا یا رسول اللہ، دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ، دکھا دو تم ہمیں بھی اپنا جلوہ یا رسول اللہ، بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے، بچا لینا مجھے بھی گرمی روزے قیامت سے، میرے سر دامن کا سایہ یا رسول اللہ، میرے سر پر بھی ہو دامن کا سایہ یا رسول اللہ، زبان حوصلہ دے دے، کروں میں کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ کروں میں, کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ. ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک, ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک. اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ, اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, حکومت کفر کے ساتھ تو رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جیسے ہی سیاست کا نام آتا ہے, عام طور پر ذہنوں میں مکر و فریب, ظلم و ستم, انسانی فضل و شرف کی رسوائی, خونریزی, آباد بستیوں کی ویرانی اور الہی مقدسات کی پامالی کا تصور ہوتا ہے. لفظ سیاست سابق حکمرانوں کے گندے کرتوت اور بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے حقیقی معنی اور معنوی حیثیت کھو بیٹھا, جبکہ تاریخ سیاست کے طویل عرصے میں قدیم فلاسفہ ہمیشہ سیاست کو ایک مستقل حیثیت دیتے رہے کہ جو سیاست مدن کے نام سے مشہور ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی سیاست اور الہی حکمت عملی کو سمجھنے سے پہلے نہج البلاغہ کی حکمت نظری اور اس کے بنیادی عقائد سے اچھی طرح باخبر ہونا ضروری ہے. چنانچہ اگر نہج البلاغہ کی حکمت نظری جھوٹ, دغابازی, فریب, مکاری اور ظلم و ستم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تو ان کی سیاست میں ان چیزوں کو تلاش کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں. بلا شبہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان چند شخصیتوں میں سے ایک ہیں جن کا آئین سیاست الہی مکتب فکر اور انسانی فضل و کمالات پر استوار ہے. اگرچہ سیاست کی یہ سیرت و روش خود ان کی ذات کے لیے گنا ثابت ہوئی اور اس نے سرکشیوں اور فسادیوں کو ان کے مقابل لا کھڑا کیا, لیکن دوسری طرف آپ کی یہی روش بشری فضل و کمال کی ایسی راہ معین کر رہی تھی جو تاریخ سیاست میں عالم انسانیت کے لیے ایک معیار اور نمونہ بن گئی. سیاست کے حقیقی معنی انسانی معاشرے, ملک اور عوام کی سرپرستی اور قیادت کے پہلوؤں پر مشتمل ہیں جن کے ذریعے ان کی فلاح و بہبودی اور ترقی کی ضمانت ملتی ہو. مشہور فلسفی ارسطو نے سیاست کی تعریف میں کہا ہے کہ ہر مجموعے کا اہم ترین موضوع سب سے اچھی نیکی قرار پائے اور اس کا نام سیاست و حکومت رکھا جائے، اور سیاست میں نیکی کا مطلب سماجی انصاف کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جو عوام کی اصلاح اور بہبودی سے وابستہ ہے۔ صدیوں سے سیاست کے سلسلے میں بیان کی جانے والی یہ غلط تعریف سیاست دانوں اور حکمرانوں کی اس فکر کی عکاس ہے کہ ہم تمام مخلوق پر حکومت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی لیے اگر کبھی کسی سیاستداں کی زبان پر انصاف، مظلوموں کی حمایت اور نظم و ضبط جیسے کلمات جاری ہوتے ہیں تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنی حکومت کو مزید مستحکم کرنے کی چالیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اکثر افراد مکر و فریب کو ہوشیاری سمجھتے ہیں اور نادان لوگ اس قسم کے ہیلوں کو راہ حل سمجھتے ہیں۔ آپ کا یہ جملہ ان لوگوں کے نظریات پر خط بطلان کھینچ دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مقصد کے لیے ہر طرح کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے، کیونکہ اسلامی سیاست کی کامیابی کے لیے جور و ستم کو ہرگز وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسرے لفظوں میں خون کو خون سے نہیں دھویا جا سکتا، بلکہ سیاست کا معیار و محور عدالت ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی 5 سالہ مختصر حکومت تاریخ بشریت میں ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ حکومت کو امانت سمجھتے تھے اور خود قرآن کریم نے بھی اس بات کی تائید کی ہے۔ آپ اسی نظریے پر خود بھی عمل پیرا رہے اور ارکان حکومت کو بھی اس پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ آپ نے اشعث بن قیس کو لکھا کہ یہ تمہارا منصب کوئی لقمہ تر نہیں ہے، بلکہ تمہاری گردن پر امانت الہی ہے اور تم ایک بلند ہستی کے زیر نگرانی حفاظت پر مامور ہو، اور خبردار کسی مستحکم دلیل کے بغیر کسی بڑے کام میں ہاتھ مت ڈالنا۔ حضرت علی علیہ السلام کے ان جملوں سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حکومت ہدف نہیں بلکہ وسیلہ ہے، جسے دنیا والوں نے ایک منصب اور بہت بڑا عہدہ سمجھ رکھا ہے۔ اس کی اہمیت علی علیہ السلام کی نظر میں بکری کی ناک سے نکلنے والی رطوبت سے کم تر اور مکھی کے پر سے زیادہ ہلکی ہے، بلکہ ثروت و حکومت علی علیہ السلام کی نظر میں سور کی ان اتڑیوں سے زیادہ ذلیل ہے جو کسی کوڑھی کے ہاتھ میں ہوں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں وہ حکومت جس میں حق کا قیام اور باطل کا خاتمہ نہ ہو تو اس کی قیمت کہنہ و پیوند زدہ جوتیوں سے کم تر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت خدمت گزاری کا نام ہے۔ حکومت کی اہمیت اور قیمت اس وقت ہے جب یہ خدمت خدا اور خدمت مخلوق کا ذریعہ ہو۔ مختصر یہ کہ اسلامی سیاست میں خدا اور آخرت پر ایمان، دین اور انسانی فضائل، صداقت اور حسن نیت، خلوص، خدمت اور حقیقت اصل محور ہوتی ہے، جبکہ دوسرے تمام سیاسی طریقوں میں مادی جوڑ توڑ، خودخواہی، ریاکاری، بے اعتباری، ظلم و ستم، ناانصافی، نفرت انگیز دوخلی پالیسی، مکاری اور عیاری کو محور قرار دیا جاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم سید حسین عباس زیدی صاحب، ممرہ کوسا تھانہ، ممبئی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ماہ مبارک کے پروگرام سنے اچھا لگا۔ ولادت امام علی رضا علیہ السلام و بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا پر مشتمل پروگرام بھی نہایت ہی حسین اور خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے، بہت پسند آیا۔ انٹرویو بھی بہت خوب تھا، دیگر پروگرام بھی بہت اچھے ہیں، خدا سلامت رکھے، آمین۔ اور سامعین، محترم سید حسین عباس زیدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہ کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایک بہت ہی غریب قسم کا درویش رہا کرتا تھا. اس کے پاس گھر تھا نہ گھر بار. اس وسیع و عریض اور عظیم دنیا میں اس کے پاس ہاتھ پیروں آنکھ ناک کان اور دل و زبان کے علاوہ اور کوئی دولت نہیں تھی. لیکن عقل مندوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ بھی کوئی کم دولت نہیں ہے اور یہ نعمتیں عقل مندوں کے لیے عظیم سرمایہ ہیں. قصہ مختصر یہ کہ درویش ننگے پیر چلتا پھرتا. اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ تھا مگر وہ اپنے خالی ہاتھوں سے کام کرتا, آنکھوں سے دیکھتا اور خدا واحد کی محبت کو دل میں سجاتا اور دل و زبان سے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا تھا. دوستو, ہمارے قصے میں جو درویش ہے وہ مسلسل سفر میں رہتا اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا آتا اور یوں زندگی بسر کیا کرتا تھا. انہی دنوں میں کسی ایک دن کی بات ہے کہ یہ آزاد منش اور تہی دست درویش ایک قافلے کے ساتھ کوفے سے باہر نکل آیا. ہمارا یہ درویش یہ جانے بوجھے بغیر کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے اور کس لیے جا رہا ہے, خراما خراما چلنے لگا اور یہ شعر گنگناتا جا رہا تھا. نہ بے اشتری سوارم, نہ چو شتر زیر بارم, نہ خدا وند رعیت, نہ غلام شہر یارم, غم موجود و پریشانی معدوم ندارم, نفسی می زنم آسودے و عمری می گزارم. قافلے میں شامل ایک شخص نے جو اونٹ پر سوار تھا درویش سے کہا, بھائی درویش تم کہاں چلے آ رہے ہو؟ تم واپس چلے جاؤ کہ یہ سفر بہت کٹھن ہے. یہ پیدل کا سفر نہیں اور تمہارے پاس تو راستے کا کھانا پینا بھی نہیں ہے. درویش نے اس کی سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھتا رہا. وہ اونٹ سوار جس نے یہ بات درویش سے کہی تھی وہ ایک صحت مند اور تندرست قسم کا نوجوان تھا اور اس کے پاس مال دنیا میں کوئی چیز کم نہ تھی. نہ کوئی دکھ نہ بیماری, نہ کوئی غم نہ فکر معاش. بڑا تندرست نوجوان تھا. آرزوؤں کے طویل سلسلے اور نعمتوں کی فراوانی میں پلنے والا یہ نوجوان سارے راستے اس درویش پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا کہ کبھی یہ لڑکھڑا کر زمین پر گرتا اور حال سے بے حال ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس نے اپنے ایک ہم سفر سے کہا, یہ درویش جو ننگے پیر ہمارے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے عنقریب بے حال ہو کر زمین پر گرے گا اور ختم ہو جائے گا. میں نے اسے سمجھایا تھا کہ واپس چلا جائے مگر اس نے سنی انسنی کر دی. اب اسے پتا چل جائے گا کہ اس نے سخت غلطی کی ہے اور میری بات مان لینی چاہیے تھی, لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. پشیمانی کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا اور وہ اس بے آب و گیاہ صحرا میں مر جائے گا اور غربت و تنہائی کی خاک اس پر سایہ کرے گی. قافلہ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا تھا اور درویش کھلے سر اور ننگے پیر قافلے کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا آ رہا تھا. بلا کی تھکن اور شدت کی بھوک و پیاس اسے امان نہیں لینے دے رہی تھی مگر وہ تھا کہ چلا جا رہا تھا. کافی دیر کے بعد قافلہ ایک سرسبز و شاداب وادی میں پہنچا جہاں ایک نخلستان تھا بڑا ہرا بھرا. قافلہ وہاں رکا تاکہ قافلے والے کچھ دیر آرام کر سکیں, کچھ کھائیں پیئیں اور تھکاوٹ دور ہو تو پھر سفر شروع کیا جائے. ابھی وہاں پہنچے ہوئے تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اس تنو مند نوجوان کی اجل آن پہنچی اور وہ مر گیا. درویش اس کے سراہنے آیا اور کہنے لگا, میں سختیوں سے نہیں مرا اور تم آسائشوں سے مر گئے. لیکن وہ نوجوان تو اب زندہ نہیں تھا جو درویش کی بات سنتا اور سمجھتا کہ اس نے غلط اندازہ لگایا تھا. البتہ جن لوگوں نے اس سے پہلے اس نوجوان کی درویش کے ساتھ گفتگو سنی تھی وہ اس واقعے پر بڑے حیران و پریشان تھے. درویش نے ان لوگوں سے کہا, بھائیو اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے؟ ایک شخص نے کہا, حیرت کیوں نہ ہو بھائی, ایک صحت مند جوان وہ بھی اونٹ پر سوار ہو, نہ راستے کی سختی اٹھائے نہ بھوک پیاس کا احساس تک اسے ہو, راستے بھر کھاتا پیتا چلا آ رہا ہو اور منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے. اور تم جو قافلے کے پیچھے دوڑتے چلے آ رہی ہو, نہ تم نے کچھ کھایا نہ پیا, اس قدر سختیاں تم نے اٹھائیں اور تم بالکل صحیح سلامت ہو, تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ یہ سن کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا, کیا تم لوگ اس بات سے غافل ہو کہ موت کا ایک دن معین ہے؟ بہت سے ایسے بیمار ہوتے ہیں جن کی صحت صحیح ہونے کی کسی کو امید نہیں ہوتی مگر وہ زندہ ہیں اور ان کا تیماردار صحیح سالم ہونے کے باوجود مر گیا ہے.
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجیے، خدا حافظ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 خرداد، 1 ذی الحجہ اور 28 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. یکم ذوالحجہ سن 2 ہجری قمری کو دختر رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وصی رسول حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں. اگرچہ اس زمانے کی بڑی بڑی شخصیات آپ سے شادی کی متمنی تھیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک کو بھی اپنی لخت جگر کا کفو ہمسر نہیں پایا. جب مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خواہش ظاہر کی تو آپ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی موافقت سے اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا، اور آج ہی کے دن ایک نہایت ہی سادہ سی تقریب میں خطبہ عقد جاری کر دیا. یکم ذوالحجہ سن 586 ہجری قمری کو عظیم مسلمان سائنسداں اور تاریخ داں ابن ابی الحدید پیدا ہوئے. ابو حامد عبد الحمید ابن محمد مدائنی المعروف ابن ابی الحدید معتزلی، معتزلہ کے عظیم علماء، فقہا، حکماء، متکلمین اور شعراء و کاتبین میں سے تھے. ابن ابی الحدید معتزلی کے ذریعے کی گئی نہج البلاغہ کی تشریح، جس کو خاص و عام میں شہرت حاصل ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور خاندان رسالت سے ان کی محبت اور مودت کی غمازی کرتی ہے. ابن ابی الحدید کی یہ تالیف ایک اہم اور مستند ادبی، تاریخی اور علم کلام سے متعلق تالیف ہے. مذکورہ کتاب اپنی تالیف کے وقت سے ہی مشہور ہو گئی تھی اور دانشوروں کے استفادے کے لیے ماخذ میں شمار ہوئی. ابن ابی الحدید مدائن میں پیدا ہوئے تھے اور بغداد میں سن 656 ہجری قمری میں وفات پائی. ان کی دیگر تصانیف میں شرح یاقوت ابن نوبخت، شرح محصل فخر رازی اور القصائد السبع فی مدح سیدنا علی شامل ہیں. سات خرداد سن 1359 ہجری شمسی کو ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے پہلے دور کا آغاز ہوا. ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد پہلی مجلس قانون ساز کا افتتاح ایران کی تاریخ میں ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے. مجلس شورائے اسلامی قانون سازی کے ساتھ ہی صدر مملکت اور حکومت کی کارکردگی کی نگرانی کی بھی ذمہ دار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اراکین کی تعداد 290 ہے اور وہ عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ ہر شہر کو اس کی آبادی کے تناسب سے پارلیمنٹ میں نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ ایران میں تسلیم شدہ مذہبی اقلیتوں میں سے اگرچہ زیادہ تر کے پاس ایک سیٹ کے لیے آبادی کے لحاظ سے 1.5 لاکھ رائے دہندگان کی مطلوبہ تعداد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ میں ان کے نمائندے ہیں۔ مجلس شورائے اسلامی کے عام اجلاسوں کی کارروائی ریڈیو سے براہ راست نشر کی جاتی ہے اور معتبر اخبارات و رسائل میں بھی شائع ہوتی ہے۔ May 1807 کو مشہور سوئس ماہر ارضیات لوئس اگاسی پیدا ہوئے۔ لوئس اگاسی نے فوسلس اور کرے ارض پر گلیشیریوں کے اثرات کے بارے میں وسیع تحقیقات کی۔ لوئس اگاسی کی یہ تحقیقات دیگر ماہرین ارضیات اور ماہرین فلکیات کے مطالعات اور ایجادات میں بھی مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ لوئس اگاسی نے 1873 میں وفات پائی۔ May 1940 کو دوسری جنگ عظیم کے اوائل میں بیلجیم پر جرمنی کی نازی افواج نے قبضہ کر لیا۔ بیلجیم کی افواج نے برطانوی فوجیوں کی مدد سے جرمنی کے مقابلے میں مزاحمت کا آغاز کیا اور 18 دن تک دفاعی کارروائیاں جاری رہیں، جس کے بعد بیلجیم کے بادشاہ لیوپولڈ سوم نے جنگ بند کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ اس پر عوام ان کے خلاف ہو گئے اور آخرکار اسی بنا پر انہیں 1951 میں سلطنت سے ہٹا دیا گیا۔ May 1964 کو عرب لیگ کے رکن ممالک کے درمیان ابتدائی معاہدے کے بعد تنظیم آزادی فلسطین PLO کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ اپنے قیام کے وقت یہ تنظیم 8 گوریلا گروپوں اور بڑی تعداد میں تعلیمی، سماجی، طبی، ثقافتی اور مالیاتی اداروں پر مشتمل تھی۔ 1 سال کے بعد PLO کی عسکری ونگ فتح نے تقریباً 10,000 ارکان کے ساتھ اپنی سرگرمیاں شروع کیں۔ 1974 میں PLO کو اقوام متحدہ کے مبصر رکن کی حیثیت سے رکنیت ملی اور 1982 تک اس نے 100 سے زیادہ ممالک کے ساتھ باضابطہ تعلقات برقرار کر لیے تھے۔ اسی سال PLO کے چھاپہ ماروں کو لبنان پر اسرائیلی فوج کے حملے کی وجہ سے لبنان سے انخلا پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد سے تنظیم نے آہستہ آہستہ اپنی مسلح جد و جہد ترک کر دی اور 1993 میں تنظیم آزادی فلسطین PLO کے سربراہ یاسر عرفات نے ناروے میں اوسلو معاہدے پر دستخط کر کے صہیونی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بدلے میں صہیونی حکومت مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کو خود مختاری دینے کی پابند بنی تھی، لیکن صہیونی حکومت نے اپنے دیگر عہد و پیمان کی طرح اوسلو معاہدے پر بھی عمل نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ PLO قیادت کا برخوردارانہ رویہ ہمیشہ بہت سے فلسطینی عوام اور تنظیموں کے احتجاج کا نشانہ بنا ہے۔ May 1998 کو پاکستان نے پہلی بار جوہری دھماکے کیے۔ پاکستان نے اپنے روایتی حریف ہندوستان کے جوہری دھماکوں کے 2 ہفتے کے بعد صوبہ بلوچستان کے علاقے چاغی میں 5 جوہری دھماکے کیے، جس کے بعد پاکستان پر سی ٹی بی ٹی اور این پی ٹی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے مغربی ملکوں کا دباؤ بڑھ گیا، تاہم پاکستان نے مغربی ملکوں کے اس مطالبے کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ جب تک ہندوستان ان معاہدوں پر دستخط نہیں کرے گا، پاکستان بھی ان پر دستخط نہیں کر سکتا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ یادوں کے جھروکے پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا. تیرے لیے حمد ہے کہ تُو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا, اور اگر تُو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا. تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے, کبھی ختم نہ ہو, کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے. اے معبود, تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تُو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا, اور قضاء و قدر بنائی. تُو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے, بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے, تُو بچاتا اور آزماتا ہے. عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے. میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو, چارہ کار قطع ہو گیا ہو, موت قریب آ گئی ہو اور دنیا کی آرزو میں گرفتار ہو, اور تیری رحمت کا بہت زیادہ محتاج ہو. اس کی کوتاہیوں کے باعث اس کی حسرتیں بڑھ چکی ہوں, اور اس کی لغزشیں اور ٹھوکریں بہت زیادہ ہوں, اور تیرے حضور سچی توبہ کر رہی ہوں. پس تو نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما, اور ان کے پاک و پاکیزہ اہل بیت پر بھی رحمت فرما, اور مجھے محمد و آل محمد کی شفاعت اور حمایت نصیب فرما, اور مجھے ان کے قرب سے محروم نہ رکھ, کہ بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے معبود, اس بدھ کے دن میری چار حاجتیں پوری فرما, کہ میری قوت اپنی اطاعت میں لگا دے, میری خوشی اپنی عبادت میں قرار دے, میری توجہ اپنے ثواب کی طرف کر دے, اور جس چیز سے مجھ پر تیرا سخت عذاب آتا ہو مجھے اس سے دور رکھ, کہ بے شک تو جس پر چاہے لطف فرماتا ہے.